सर्विस से खबरों और हालात हाजरा पर मबनी एक न्यूज शो के साथ तंजुम हरी गिल आपको सलाम कहता है। इस वक्त पाकिस्तान में मंगल की रात के 11, भारत में 11:30 और यहां वाशिंगटन की घड़ियों में दिन के 2 बजे हैं। हस्बे मामूल आगाज करते हैं आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। सबसे पहले पाकिस्तान।
शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी। फौज के मुताबिक ताज़ा फिजाई कार्रवाई में 30 शिद्दत पसंद हलाक। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद।
और आलमी खबरों में गजा की पट्टी में इसराइल और हमास के दरमियान मंगल की सुबह 72 घंटे की जंगबंदी शुरू हो गई है, जबकि इस तनाज़े के तवील उलमुद्दत खात्मे के लिए मुज़ाकरात की कोशिशों में तेजी आ गई है। इस बारे में तफसीलात अब से कुछ देर बाद। उधर बरतानवी दफ्तर खारजा की सीनियर वजीर सैयदा वारसी ने मंगल के रोज गजा पर बरतानवी पॉलिसियों के खिलाफ वजीर आजम को इस्तीफा पेश कर दिया है। और अफगानिस्तान में फौजी वर्दी में मलबूस अमरीकी फौजियों पर एक हमले में एक अमरीकी जर्नैल हलाक और एक जर्मन जर्नैल जख्मी हो गया। और सामईन अब खबरें तफसील के साथ। शिमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ फौजी कार्रवाई जारी है। ताज़ा हक्कानी नेटवर्क कार्रवाई में 30 शिद्दत पसंद हलाक कर दिए गए। इस बारे में इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट।
पाकिस्तानी फौज के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में फिजाई कार्रवाई में 30 दहशतगर्द मारे गए हैं। फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के बयान के मुताबिक मंगल की सुबह कबाली इलाके शुमाली वजीरिस्तान में दत्ता खेल, मर्शी खेल और कमकाश के इलाकों में फिजाई कार्रवाई में दहशतगर्दों के 6 ठिकानों को निशाना बनाया गया। शुमाली वजीरिस्तान में जारी फौजी ऑपरेशन में अब तक हलाक होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 600 से ज्यादा हो गई है, जिनमें गैर मुल्की शिद्दत पसंद भी शामिल हैं। तमाम इन हलाकतों की आज़ाद से तस्दीक नहीं हो सकी, क्योंकि जिस इलाके में ऑपरेशन हो रहा है वहां तक मीडिया की रसाई नहीं। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में जारी फौजी ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब कामयाबी से आगे बढ़ रहा है और दहशतगर्दों के कमांड एंड कंट्रोल के निज़ाम को नाकारा बना दिया गया है। फौज के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के मरकजी इलाके मीरानशाह के अलावा मीरअली, देगान, बोया और दत्ता खेल से दहशतगर्दों का सफाया कर दिया गया है। तहम मीरानशाह और मीरअली के दरमियान बाज़ इलाकों में फौज को मज़ाहमत का सामना है। पाकिस्तानी फौज के मुताबिक अब तक की कार्रवाई में देसी साख के बम बनाने की मुतादिद फैक्ट्रियों के अलावा खुदकुश बमबारों को तरबियत फराहम करने वाले मराकज को भी फौजी कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में असला और गोला बारूद भी कब्जे में लिया गया है। फौज और सिविलियन हुकूमत के अहदेदारों के मुताबिक ऑपरेशन बिला तफरीक तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ किया जा रहा है। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान में इस वक्त मुखालिफाना सियासी सरगर्मियां अपने अरूज पर हैं। हिजब मुखालिफ जमातें और ग्रुप्स और हुकूमत एक दूसरे पर दबाव बढ़ा रहे हैं। वाज़े रहे कि पाकिस्तान की बास सियासी जमातें हुकूमत के खिलाफ रैलियां निकालने और मुजाहिरों का ऐलान कर चुकी हैं। इस बारे में इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट।
हिजब मुखालिफ की जमात तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत से मुजाकरात का वक्त अब गुजर गया है। उन्होंने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि 14 अगस्त को उनका लॉन्ग मार्च सिर्फ उसी सूरत रुकेगा अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाएं और नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए।
मैं आज आपके सामने ये दावा करता हूँ कि आप पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ा प्रोटेस्ट देखेंगे और सबसे बड़ा क्राउड देखेंगे और वो डिमांड करेगा रीइलेक्शन।
दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मौजूदा सियासी सूरतेहाल पर हुकूमत की हामी और हिज़्ब मुखालिफ की सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुशावरत शुरू कर दी है। मंगल को वज़ीर आज़म हाउस में उन्होंने पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान और बाज़ दीगर सियासी जमातों के कायदीन से भी मुलाकात की। पार्लियामान में नुमाइंदगी रखने वाली बेशतर जमातें इमरान खान के इस एहतजाज से लातअल्लुकी का इजहार कर चुकी हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ खुर्शीद शाह ने मंगल को कौमी असम्बली में बयान देते हुए एक बार फिर हुकूमत को यकीन दिलाया कि किसी भी एहतजाज से गैर जमहूरी इकदाम को दावत देने वालों के खिलाफ उनकी जमात हुकूमत के साथ खड़ी होगी।
हम अवाम के बीच में मक्तल के अंदर शहीद तो हो जाते हैं मगर जमहूरियत के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते। अवाम के हुजूम में बैठ के अपनी जानें दे के जमहूरियत के पौधे को मजबूत करने के लिए हम कोशा रहते हैं। पाकिस्तान के अवाम के जमहूरियत को अगर खतरा होगा तो पीपुल्स पार्टी फिर कफन बांध के मैदान में आएगी।
عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ گزشتہ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں کی تحقیقات نہ ہونے کے خلاف لاکھوں لوگوں کے ساتھ 14 اگست کو اسلام آباد میں احتجاجی دھرنا دیں گے اور ان کے بقول ان کے احتجاج سے نواز شریف کی جماعت کا اقتدار میں رہنا ممکن نہیں رہے گا۔ تاہم مسلم لیگ نون کی حکومت عمران خان کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہتی آئی ہے کہ وہ انتشار کی بجائے بات چیت سے مسئلے کا حل تلاش کریں۔ ادھر اسلام آباد میں فوج طلب کرنے کے حکومتی فیصلے پر حزب مخالف کی طرف سے سخت تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ماہ حکومت کی طرف سے آئین کی شق 245 کے تحت وفاقی دارالحکومت میں 3 ماہ کے لیے فوجی اہلکاروں کو تعینات کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، جس کا مقصد عہدیداروں کے بقول امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مقامی انتظامیہ کی معاونت ہے۔ لیکن حزب مخالف اس فیصلے کو دوسری بڑی اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف کے 14 اگست کو اعلان کردہ احتجاجی مارچ سے نمٹنے کا حربہ قرار دیتی آئی ہیں۔ تاہم منگل کو قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان نے ایک بار پھر اس تاثر کو رد کرتے ہوئے کہا کہ شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف جاری فوجی کارروائی کے تناظر میں کسی بھی ممکنہ رد عمل سے بچنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا، جس کی ان کے بقول آئین وفاق کو اجازت دیتا ہے۔
اس آرٹیکل 245 کے نفاذ کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے عوام کا تحفظ کرے، یہ پاکستان کے عوام کے خلاف نہیں، پاکستان کے کسی سیاسی عمل کے خلاف نہیں، پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے خلاف نہیں، کسی دھرنے کے خلاف نہیں، کسی جلوس کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، پاکستان کے عوام کے تحفظ کے لیے استعمال ہوگا۔
مبصرین یہ کہتے آئے ہیں کہ ملک کے موجودہ حالات، خصوصاً سلامتی کی صورتحال میں بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگی جمہوری نظام اور ملک کے لیے مناسب نہیں، اور سیاسی قیادت کو تحمل اور تدبر سے کام لینا چاہیے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
برطانوی دفتر خارجہ کی سینئر وزیر سیدہ وارسی نے منگل کے روز غزہ پر برطانوی پالیسیوں کے خلاف وزیر اعظم کو استعفیٰ پیش کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق پاکستانی نیاد برطانوی وزیر بیرون سیدہ وارسی نے آج صبح ٹویٹر پر ایک بیان ارسال کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے غزہ کے معاملے پر حکومت کی پالیسی کی مزید حمایت جاری نہ رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے گہرے دکھ کے ساتھ اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوا دیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق سیدہ وارسی نے اپنا استعفے میں لکھا ہے کہ مشرق وسطی میں امن کی پیش رفت کے سلسلے میں برطانوی حکومت کی پالیسی کے حوالے سے میرے خیالات اب تک ایک جیسے رہے ہیں، لیکن غزہ پر موجود بحران کے دوران ہمارا نقطۂ نظر طویل مدتی زبان اخلاقی طور پر منصفانہ نہیں ہے۔ یہ برطانیہ کے قومی مفاد میں نہیں، جس کے اثرات ہماری مقامی اور بین الاقوامی ساکھ کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ 43 سالہ بیرون سیدہ وارسی برطانوی کابینہ میں شامل ہونے والی پہلی مسلم خاتون وزیر رہی ہیں۔ وہ برطانوی ایوان بالا کی وہ پہلی مرتبہ اس وقت رکن بنی جب وہ کنزرویٹو جماعت کی چیئر پرسن تھیں۔ ان دنوں سیدہ وارسی دفتر خارجہ کے دفتر کی سینئر وزیر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی تھیں اور عقائد اور کمیونٹیز کے امور کی وزیر مقرر تھیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہماری پالیسی ہمیشہ اور مسلسل واضح رہی ہے، غزہ کی صورتحال ناقابل برداشت ہے اور ہم دونوں فریقین پر فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کے لیے اتفاق کرنے پر زور دیتے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق ڈاؤننگ سٹریٹ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم کو افسوس ہے کہ بیرون سیدہ وارسی نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے، ان کی بحیثیت وزیر اور حزب اختلاف عمدہ کارکردگی رہی ہے۔ اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس غزہ کی پٹی میں 72 گھنٹے تک جاری رہنے والی جنگ بندی پر قائم ہیں۔ 8 جولائی سے شروع ہونے والے اس تنازع میں تقریباً 1900 فلسطینی اور 67 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس بارے میں رابرٹ برگر کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
اسرائیل نے اپنی بری فوج کو غزہ سے واپس بلا لیا ہے، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ 4 ہفتے سے جاری حملے اب اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ فوج اسے دوبارہ تعیناتی قرار دے رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ حماس کی جانب سے جنگ بندی کی کسی بھی طرح کی خلاف ورزی کے لیے فوج پوری طرح سے چوکس ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس نے حماس کی ان 32 سرنگوں میں سے آخری کو بھی تباہ کر دیا ہے جنہیں حماس سرحد پار حملوں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مصر کی سالسی میں ہونے والی اس 72 گھنٹے پر مشتمل جنگ بندی میں اسرائیل اور حماس قاہرہ میں طویل دورانیے کی جنگ بندی کے سلسلے میں براہ راست بات چیت کریں گے، تاہم اس میں کئی خلا موجود ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ قاہرہ میں ہونے والی بات چیت میں غزہ کو غیر مسلح کرنے کا مطالبہ کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ترجمان مارک راگیو کہتے ہیں
Let everyone understand, Prime Minister Netanyahu is totally committed to create a new situation in the south.
ہر کوئی یہ بات سمجھ لے کہ وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو جنوب میں ایک بالکل نئی صورتحال کے لیے پرعزم ہیں، جہاں اسرائیل کو یہ خوف نہ ہو کہ حماس کی جانب سے اس پر راکٹ برسائے جائیں گے اور وہ اسی نئی حقیقت کو یقینی بنائیں گے۔ حکومت کی جانب سے اس یقین دہانی کے باوجود غزہ کی سرحد کے قریب واقع اسرائیلی آبادی کے ایک رہائشی اس جنگ بندی کے حوالے سے شک و شبہ کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک گھنٹہ ہونے کو ہے اور ابھی تک صورتحال ٹھیک ہی ہے، تاہم میرا نہیں خیال کہ جنگ بندی جاری رہ سکے گی، میرا خیال ہے کہ وہ ہم پر حملہ کریں گے، میری خواہش ہے کہ یہ سوچ غلط ہی ہو، تاہم اندر کہیں یہ برے خیالات سر اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم کر بھی کیا سکتے ہیں، یہی زندگی ہے اور ہمیں کسی نہ کسی پر تو یقین کرنا پڑتا ہے۔ امید ہے کہ وہ اس مرتبہ اپنے الفاظ کا پاس رکھیں گے۔ حماس کا جو اسرائیل کے خلاف مسلح کوششیں کرتا آیا ہے کہنا ہے کہ وہ ہتھیار کبھی نہیں ڈالے گا۔ حماس کے ترجمان المصری کہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ سفارتکاری کی سطح پر جاری جنگ بھی اتنی ہی مشکل ہے جتنی میدان جنگ میں لڑی جانے والی لڑائی۔ غزہ کے ایک دکاندار ابو محمد کہتے ہیں جنگ بندی کے دوران ہم نے سوچا کہ ہم واپس جائیں اور جا کر اپنی چیزوں اور گھروں کو دیکھیں، زندگی کی نعمتوں اور ہمارے بچوں سے تعلق رکھنے والی اشیاء کو دیکھیں۔ سارا علاقہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، او میرے خدا، مسلم اور غیر مسلم دونوں کو اس تباہی کی اجازت نہیں، ہمارے بچے اور عورتیں ہلاک ہو رہے ہیں۔ یہ تھے غزہ کے ایک رہائشی ابو محمد کے الفاظ۔ جنگ بندی کی کئی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، ان میں گزشتہ جمعے کو کی جانے والی کوشش بھی شامل ہے جو کہ 3 دن طے ہوئی تھی لیکن 2 گھنٹوں ہی میں ختم ہو گئی۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے پیر کے روز فریقین پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی کی تازہ کوششوں کا احترام کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے جنگ بندی کو سراہتے ہوئے کہا کہ جس قدر جلد ممکن ہو مذاکرات کا آغاز کیا جائے اور اصل مسئلے سے نمٹا جائے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور سامعین، اس سے قبل موصولہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے 7 گھنٹوں کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اعلان کردہ فائر بندی کے دوران پیر کو غزہ کے سینکڑوں لوگ اپنے گھروں کو واپس آئے۔ واپس آ کر انہوں نے اس محلے کو دیکھا جہاں سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ اس بارے میں خان یونس سے اسکاٹ باب کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ کاظم۔
اسرائیل سے ملک غزہ کی سرحد سے 200 میٹر کے فاصلے پر خان یونس کا یہ زرعی علاقہ ہے۔ 2 ہفتے قبل شروع ہونے والی اسرائیلی زمینی کارروائی کے بعد سے یہ رہائشی پہلی بار واپس آئے ہیں۔ خان یونس کے ایک رہائشی احمد نے اپنے اس گھر کو دکھایا جہاں ان کا خاندان رہا کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک 3 منزلہ عمارت تھی جہاں اب کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہماری بلڈنگ کو تباہ کر دیا گیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہوا۔ جب بھی لڑائی ہوتی ہے اسرائیلی ہمارے گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہاں تو بہت ہی سادہ لور لوگ رہتے ہیں، ان کے جنگجوؤں کے ساتھ کوئی روابط نہیں ہے۔ 4 ہفتے پہلے اسرائیلیوں نے ان سرنگوں اور راکٹوں کی تنصیبات کو تباہ کیا جسے حماس کی قیادت میں جنگجو اسرائیلیوں پر حملے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ خان یونس ان علاقوں میں سے ایک ہے جہاں سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق غزہ سے 2 لاکھ بے گھر لوگ اپنے اہل خاندان کے ساتھ غزہ کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے ہیں۔ 2.5 لاکھ لوگوں نے اقوام متحدہ کے اسکولوں جیسے مقامات پر پناہ لے رکھی ہے، جبکہ دوسرے لوگ سڑکوں پر کیمپوں میں ہیں۔ کچھ لوگوں کو امید ہے کہ وہ لڑائی ختم ہونے کے بعد اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے۔ ام عمر النجار کے خاندان کے پاس سرحد کے قریب ایک فارم ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے گھر کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا ہے کہ اس کی مرمت بھی نہیں کی جا سکتی، تمام فرنیچر جلا دیا گیا ہے۔
وہ
کہہ رہی ہیں ہم واپس جا رہے ہیں، ہم اپنے گھر کی تعمیر نو کریں گے۔ انہوں نے پہلے بھی ہمارے محلے پر بمباری کی تھی اور ہم نے واپس آ کر پھر سے اسے تعمیر کیا، اور ہم پھر سے اسی طرح سے کریں گے۔ جب بھی وہ ہمارے گھر تباہ کریں گے ہم انہیں پھر سے بنا لیں گے، کیونکہ ہمارے پاس دوسری کوئی زمین نہیں، ہم اسرائیلیوں کو اپنی زمین پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ ان بے گھر لوگوں کا مستقبل غیر یقینی ہے، لڑائی ختم ہونے کے بعد غزہ میں ان کے لیے رہائش کا انتظام کرنا بہت ضروری ہے، جو امدادی کوششوں کا ایک بڑا حصہ ہے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ اور افریقہ کے لیڈروں کے واشنگٹن میں منعقدہ سربراہی اجلاس کے دوسرے روز سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے افریقہ میں کاروبار کی ترقی سے متعلق ایک مباحثے کی قیادت کی۔ مسٹر کلنٹن نے اپنے افتتاحی کلمات میں کہا کہ افریقہ میں بنیادی ڈھانچے، بینکنگ اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ترقی کے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ تاہم انہوں نے حاضرین کو یاد دلایا کہ افریقہ ایک بر اعظم ہے، کوئی ملک نہیں، اور مختلف ملکوں کے قوانین، ثقافتیں اور طرز زندگی کی وجہ سے سرمایہ کاری میں پیچیدگی پیدا ہونے کے امکانات ہیں۔ صدر براک اوباما آج اعلان کریں گے کہ امریکہ کے کاروباری حضرات افریقہ بھر میں $14 ارب کی سرمایہ کاری کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ اس بارے میں ڈین جوزف کی رپورٹ۔ منگل کے روز واشنگٹن میں منعقدہ یو ایس افریقہ بزنس فورم میں امریکی صدر براک اوباما افریقہ میں $14 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کریں گے۔ یہ فورم 3 روزہ سربراہی اجلاس کا حصہ ہے جس میں صدر اوباما اور 50 افریقی سربراہان مملکت شرکت کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ سرمایہ کاری توانائی، بینکنگ، تعمیرات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں کی جائے گی۔ پیر کے روز امریکی اور افریقی ممالک کے لیڈروں کے اجلاس کا آغاز ہوا جس میں مختلف امور پر بات کی گئی۔ ان میں علاقائی سیکیورٹی، صحت، ماحولیات اور بدعنوانی جیسے امور شامل ہیں۔ سربراہی اجلاس کے آغاز پر افریقہ کی سول سوسائٹی پر منعقدہ فورم میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے شرکا پر زور دیا کہ وہ جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور اپنے ممالک میں انفرادی حقوق پر زور دیں۔ ان کا کہنا تھا، امریکہ، افریقہ یا دنیا میں کہیں بھی ہر کامیاب جمہوریت کی بنیاد ایک با اختیار سول سوسائٹی پر ہوتی ہے۔ امریکی نائب صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ بر اعظم افریقہ میں دنیا کی تیز ترین نمو پانے والی معیشتیں ہیں اور یہ ممالک مستقبل میں دنیا کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ جو بائیڈن نے کہا، ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں بر اعظم افریقہ اپنے آپ کو دنیا کی خوشحال ترین اور آزاد معیشتوں میں کھڑا کرنے والا ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں اور آپ کی مدد کے ساتھ افریقہ بہت آگے تک جائے گا۔ آپ دنیا کی تیزی سے نمو پاتی معیشتوں میں سے ہیں، اور سچ جانیے تو باقی ماندہ دنیا کی کامیابی کا انحصار ایک لحاظ سے آپ کی کامیابی سے مشروط ہے۔ پیر کے روز افریقی صدور نے اجلاس کے مختلف پینلوں میں شرکت کی۔ جنوبی افریقہ کے صدر جیکب زما نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ آئندہ سال ختم ہونے پر سن 2000 ٹریڈ ایگریمنٹ یعنی افریقن گروتھ اینڈ اپرچونٹی ایکٹ کی تجدید کرے۔ صومالیہ کے صدر حسن شیخ محمد کا کہنا تھا کہ افریقی لیڈروں کو آج کے جدید آلات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا، The current leaders of Africa have an opportunity. افریقہ کے موجودہ رہنماؤں کے پاس ایک موقع ہے، ان کے پاس معاشی آزادی کا ممکنہ اختیار ہے، ان کے پاس یہ ممکنہ اختیار بھی ہے کہ وہ اس جدید ٹیکنالوجی میں شریک ہوں جو اس کے پاس پہلے نہیں تھی۔ منگل کے روز صدر براک اوباما افریقی لیڈروں کے اعزاز میں وائٹ ہاؤس میں عشائیہ دیں گے۔ بدھ کے روز صدر اوباما معاشی ترقی، علاقائی سیکیورٹی اور اچھی طرز حکمرانی جیسے امور پر ہونے والے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برٹش ایئر لائنز نے بھی مغربی افریقہ کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں، اس کی وجہ ایبولا وائرس سے ہونے والی ہلاکتیں ہیں۔ منگل کے روز برطانوی ایئر لائنز کا کہنا تھا کہ وہ لائبیریا اور سیرے لیون میں صحت کے حوالے سے گرتی ہوئی صورتحال کے وجہ سے اپنی پروازیں منسوخ کر رہی ہے۔ یہ پروازیں 31 اگست تک بند رہیں گی۔ قبل ازیں دبئی کی ایئر لائن ایمیریٹس نے بھی 2 اگست کو گینی کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر دی تھیں۔ لائبیریا کے حکام ایبولا نامی وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی لاشوں سے نمٹنے کے لیے تگودو کر رہے ہیں، جنہیں دفنائے بغیر چھوڑ دیا گیا ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کچھ اطلاعات کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 900 تک ہو چکی ہے۔ مقامی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق صحت عامہ کے موجودہ نظام پر کافی بوجھ ہے، جس کی وجہ سے کچھ علاقوں میں کئی دنوں تک لاشوں کو دفنایا نہیں جا سکا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اتوار کے روز دارالحکومت مونروویا کے ایک علاقے میں زیادہ سے زیادہ 37 لاشیں ملی ہیں۔ لائبیریا کے وزیر اطلاعات نے وائس آف امریکہ کے کو بتایا کہ حکام کمیونٹیز کی جانب سے منفی رد عمل کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب جبکہ یوکرینی فورسز مشرقی یوکرین میں اس ایم شہر کے قریب پہنچ رہی ہیں جو روس نواز فورسز کے کنٹرول میں ہے، انسانی حقوق کے ایک گروپ نے 4 ماہ سے جاری کشیدگی سے انسانی بحران میں اضافے کے لیے باغیوں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ امریکہ میں قائم ہیومن رائٹس واچ نے منگل کے روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ طبی اہلکاروں اور طبی مقامات پر باغیوں کے حملوں سے شہری مریضوں کو علاج حاصل کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ گروپ کا کہنا ہے کہ علیحدگی پسند فورسز نے طبی ساز و سامان اور کئی کاروبار اور انہیں تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے ایمبولینس کو ہائی جیک کر لیا ہے اور انہیں اپنے جنگجو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کا یہ بھی کہنا ہے کہ مارٹر حملوں میں کم از کم 2 طبی اہلکار ہلاک ہو گئے جو ممکنہ طور پر یوکرینی فورسز کے تھے۔ نیو یارک سٹی ہسپتال میں حکام نے کہا ہے کہ ایک شخص میں ایبولا وائرس سے ملتی جلتی علامات ظاہر ہونے کے بعد اس کے طبی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
امریکی صدر براک اوباما اس ہفتے واشنگٹن میں افریقی لیڈروں کی ایک اب تک کی سب سے بڑی سربراہ کانفرنس کی میزبانی کر رہے ہیں، جس میں اس بر اعظم کے ساتھ امریکی روابط میں اضافے کی بات کی جائے گی۔ امریکی صدر صلاحیتوں میں اضافے، زیری ڈھانچے میں سرمایہ کاری، خوراک کے تحفظ اور اس علاقے کے ساتھ تجارت میں اضافے کی توقع کر رہے ہیں جسے امریکی حکومتیں نظر انداز کرتی رہی ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار لوئس رمریز کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں مدثرہ منظر۔
دنیا کی 10 تیز ترین ترقی کرتی معیشتوں میں سے 6 افریقہ میں ہیں، اور صدر اوباما سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکی اس بر اعظم کے بارے میں اپنی سوچ تبدیل کریں۔ وہ کہتے ہیں افریقہ امریکی سرمایہ کاری کے لیے زرخیز ہے۔
We've made enormous progress over the last several years in not just providing traditional aid to Africa.
ہم نے گزشتہ کئی برسوں میں افریقہ کو نہ صرف روایتی تجارتی امداد بہم پہنچانے، غذائیت کی کمی کے شکار ممالک کو امداد دینے یا ان ملکوں کی مدد کرنے میں قابل ذکر پیش قدمی کی ہے جو ایڈز سے نبرد آزما ہیں، بلکہ ان کے ساتھ اس شراکت پر بھی توجہ دی ہے کہ ہم کیسے ان کے ساتھ تجارت بڑھا سکتے ہیں اور کیسے مل کر کاروبار کر سکتے ہیں۔ لیکن واشنگٹن کی ایک سڑک پر لوگ اس بارے میں بھی احتجاج کر رہے تھے کہ امریکہ نے ایتھوپیا کے لیڈر کے ساتھ بات چیت کر کے اس خطرے کی نشاندہی کی ہے کہ اب ایسے ممالک کو سرمایہ کاری کی دعوت دی جائے گی جہاں حکمران بدعنوان اور حکومتیں جابرانہ ہیں۔ امداد اور سرمایہ کاری کی سمت کے تعین کے بارے میں افریقی تجزیہ کار جینیفر کوک کہتی ہیں کہ امریکہ کو محتاط رہنا ہوگا کہ وہ کسی ایسے رویے کی حمایت نہ کرے جسے وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
That is enduring challenge and the US I think has to take measures to ensure that
یہ ایک مسلسل چیلنج ہے اور امریکہ کو ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ وہ جو امداد دے، خواہ وہ صحت کے لیے ہو، تعلیم کے لیے ہو یا سیکیورٹی کے لیے، اسے کسی اور جگہ استعمال نہ کیا جائے اور نہ ہی سیاسی حکومتوں کے فروغ کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس سربراہ کانفرنس میں توجہ تجارت، ترقی اور امن کاری پر مرکوز رہے گی، تاہم ایسے کوئی اجلاس نہیں ہوں گے جن میں امن عامہ اور انسانی حقوق پر بات ہو سکے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں افریقی لیڈروں کو مدعو کر کے انہیں کوئی لیکچر دینا مناسب نہیں ہوگا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ پروگرام کے ساتھ صفیہ کاظم حاضر ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے بلیڈر کے کینسر کی تشخیص کے لیے ایک نئے آلے کی دریافت۔ دنیا بھر میں عام طور سے جو کینسرز ہوتے ہیں ان میں بلیڈر کے کینسر کا 9واں نمبر ہے۔ محققین نے ایک نیا طریقہ دریافت کیا ہے جس سے بلیڈر کے کینسر کی صحیح تشخیص کی جا سکتی ہے۔ اسے آڈو ریڈر کہا جاتا ہے، جس میں ایک آلہ ہوتا ہے جس سے پیشاب سے نکلنے والی گیسز میں شامل کیمیکلز کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ یہ آلہ تقریباً آدھ گھنٹے میں پیشاب میں موجود بو کا تجزیہ کر لیتا ہے، جس سے ریسرچ کرنے والوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس مریض کو بلیڈر کا کینسر ہے یا نہیں۔ لیورپول میں برطانیہ کی یونیورسٹی سے منسلک کرس پروبرٹ اس ٹیم میں شامل تھے جس نے آڈو ریڈر کا تجربہ کیا۔ پروبرٹ کہتے ہیں کہ اس آلے کے نتائج کو کمپیوٹر پر پڑھا جا سکتا ہے اور یہ بہت ہی صحیح بھی ہوتے ہیں۔
انہوں
نے کہا کہ اس سے جو اعداد و شمار حاصل ہوتے ہیں وہ 96% سے 100% تک درست ہوتے ہیں. ریسرچ کرنے والوں نے پیشاب کے 98 نمونوں کا معائنہ کیا. ان میں سے 2 درجن وہ مریض تھے جن کے بارے میں معلوم تھا کہ انہیں بلیڈر کا کینسر ہے, اور 74 مریض ایسے تھے جنہیں بلیڈر کا کینسر نہیں بلکہ صرف انفیکشن تھا. پروبرٹ کا کہنا ہے کہ دوسری لیبارٹریوں میں پیٹ کے کینسر کی تشخیص کے لیے سونگھنے کے آلات تیار کیے جا رہے ہیں. یہ بیماری بھی دنیا بھر میں عام ہے. پروبرٹ کا خیال ہے کہ کیسا وقت آئے گا جب اس آلے کو ربڑ جیسی کئی صنعتوں میں کام کرنے والوں کی صحت کی نگرانی کے لیے استعمال کیا جا سکے گا. فی الوقت بلیڈر کینسر کی تشخیص پیشاب میں خون کی موجودگی سے کی جاتی ہے. پروبرٹ کا کہنا ہے کہ ان تحقیق کرنے والوں کو اب تک یہ نہیں معلوم ہو سکا ہے کہ پیشاب میں کون سی گیس ایسی ہے جس کی بو سے بلیڈر کینسر کی تشخیص کی جا سکتی ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ زوم کر تشخیص کرنے والے ایسے آلات پر کام کر رہے ہیں جس سے یوٹرس اور کولن کینسر سمیت کئی کینسروں کی تشخیص ممکن ہو سکے گی. صفیہ کاظم, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سوہنی کے شہر گجرات سے اٹھنے والی دلکش آواز آج بھی اپنے مداحوں کے کانوں میں رس گھول رہی ہے. تفصیلات فکر و فن میں. عنایت حسین بھٹی ایک ایسے لوک فنکار جو گلوکار ہونے کے ساتھ ساتھ اداکار, پروڈیوسر, ڈائریکٹر, اسکرپٹ رائٹر, سوشل ورکر, کالمسٹ اور مذہبی اسکالر بھی تھے. انہوں نے پنجابی زبان و ادب کے فروغ کے لیے بھی بہت کام کیا. زمیندارہ کالج گجرات سے بی اے کرنے کے بعد وہ لا کرنے کا خواب لے کر لاہور سے دھارے, لیکن حالات نے زندگی کا دھارا کسی اور ہی رخ موڑ دیا. وہ وکیل بننے کے بجائے ایک ایسے فنکار کی صورت میں ابھرے جس کا نام ہر سو گونجنے لگا. بھٹی صاحب نے لاہور ریڈیو سے صداکاری کے ساتھ ساتھ گلوکاری کے میدان میں قدم رکھا اور لوگوں کو اپنی آواز کے سحر میں جکڑ لیا. سن 1949 میں ہدایت کار نذیر کی فلم پھیرے میں پلے بیک سنگنگ کی. اس فلم کے گیتوں نے راتوں رات انہیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا. گلوکاری کے ساتھ ساتھ عنایت حسین بھٹی نے 300 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے.
تیرا نام سنیا تو گھر بار چھڑ دیتا, تیرا دیدار کیتا رب نو بھول گئے.
معروف فلم ہیر میں سورن لتا کے مد مقابل کام کیا. بھٹی پروڈکشن کے بینر تلے تقریباً 30 فلمیں پروڈیوس کی جن میں چن مکھنا بلاک بسٹر ثابت ہوئی. اس گیت کے آج بھی ریمکس بن رہے ہیں. اس فلم کو نگار ایوارڈ سے نوازا گیا. انہوں نے اردو, پنجابی, سرائکی, سندھی اور بنگالی میں 2500 سے زائد گیت گائے. عنایت حسین بھٹی کی خدمات کے سلسلے میں انہیں کئی سرکاری اور غیر سرکاری اعزازات سے نوازا گیا. سن 1997 میں فالج کے حملے کے سبب ان کے مداح اس سحر زدہ کر دینے والی آواز سے محروم ہو گئے. اکھیاں دل تو ہوسی کدو دیدار کو دل بد ملے سی. انہیں آبائی شہر گجرات لے جایا گیا جہاں 2 برس بعد 31 مئی سن 1999 کو عنایت حسین بھٹی ہمیشہ کے لیے اپنے چاہنے والوں سے بچھڑ گئے. سدن باغی بل بل بولے سدن باغ بہارا. لیکن ان کی آواز اپنے جادوئی اثر کے ساتھ آج بھی زندہ ہے. ساڈی نظرہ تو ہوئیوں کانوں. دور دست جا. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اس وقت پاکستان میں منگل کی رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں دن کے 2:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاکستان کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کو مل کر اپنے مشترکہ دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے. اس بارے میں اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ.
وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی اور خارجہ امور سرتاج عزیز کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد پر افغان سیکیورٹی فورسز اور غیر ملکی افواج کی کم تعداد میں تعیناتی سے شدت پسندوں کو سرحد پار کارروائیاں کرنے کا موقع ملتا ہے. اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن تمام عسکری پسندوں کے خلاف ہے، چاہے وہ مقامی ہو یا غیر ملکی. سرتاج عزیز کے مطابق حال ہی میں اسلام آباد میں افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر سے مذاکرات میں پاک افغان سرحد پر شدت پسندوں کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے نظام کو مربوط اور مؤثر بنانے کے لیے ابتدائی طور پر بات چیت بھی کی گئی. ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کابل کے ساتھ رابطے میں ہے کہ دونوں ملکوں کے مشترکہ دشمن کے خلاف مل کر کام کیا جائے.
اس وقت جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں سے جو لوگ باز گئے ہیں اور وہاں پہلے سے بھی تھے باز گروپس، تو وہ جب وہاں سے اٹیکس ہوتے ہیں ہم اس کو ریٹیلیٹ کرتے ہیں. تو ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہم جب ریٹیلیٹ کرتے ہیں افغانستان کی ساحل پہ نہیں کر رہے بلکہ ان لوگوں کو کر رہے ہیں، اور ہم اپنے بارڈر کو فلی پروٹیکٹ کریں گے. جو وہاں سے حملہ آئے گا اس کو بہت اسٹرانگلی ریٹیلیٹ کریں گے. تو یہ ایک کافی اہم پروسیس ہے جو شروع ہو چکا ہے، اس میں وقت لگے گا. جہاں ہمارے کامن اینیمیز ہیں جو ہم پہ بھی اٹیک کرتے ہیں آپ پہ بھی کرتے ہیں، تو لیٹس ورک ٹوگیدر اینڈ ناٹ ٹریٹ اٹ ون اگینسٹ دی ادر.
وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی اور خارجہ امور کا بیان حال ہی میں اسلام آباد اور کابل کے درمیان عسکری پسندوں کی پاک افغان سرحد کے دونوں جانب کارروائیوں کو روکنے کے ناکافی اقدامات کے الزامات کے تبادلے کے بعد سامنے آیا. افغان حکومت اور وہاں موجود غیر ملکی افواج کہتی آئی ہیں کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں القاعدہ سے منسلک شدت پسندوں نے پناہ لے رکھی ہے جو کہ افغانستان میں مہلک کارروائیاں کرتے ہیں. اور اسلام آباد کا کہنا ہے کہ قلعدم عسکری پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ اور دیگر کمانڈر پاکستانی افواج کی کارروائیوں سے بھاگ کر افغانستان میں چھپے بیٹھے ہیں اور سرحد پار کارروائیوں میں ملوث ہیں. پاکستان نے شدت پسندوں کے سب سے بڑے اور اہم گڑھ شمالی وزیرستان میں جون کے وسط میں فوجی آپریشن کا آغاز کیا، جس میں فوج کے ترجمان کے مطابق قبائلی علاقے کا ایک بڑا حصہ عسکری پسندوں سے پاک کرتے ہوئے 600 سے زائد جنگجوؤں کو ہلاک کیا جا چکا ہے. سلامتی کے امور کے ماہر محمود درانی کا وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہتر روابط اور تعاون کے بغیر ممکن نہیں.
سب سے بڑی بات ہے ایک دوسرے سے کھل کے بات کریں، اور ملٹیپل لیولز بھی، مطلب ہے پریزیڈنٹ کے لیول پہ بھی، منسٹرز کے لیول پہ بھی، آئی ایس آئی اور ان کی جو انٹیلیجنس ہے ان کے درمیان ملٹیپل لیولز پہ ہمیں چینل کھولنے چاہیے، اور میرا خیال ہے پبلک لیول پہ بھی اس کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے. آسان نہیں ہے یہ میں کہوں گا، مگر اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے.
افغانستان سے رواں سال کے اواخر تک امریکہ سمیت تمام غیر ملکی افواج کا انخلا مکمل ہو جائے گا، اور ماہرین کے مطابق نہ صرف پاکستان اور افغانستان بلکہ خطے کی سلامتی کے لیے بھی دہشت گردوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں کامیابی ناگزیر ہے. کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
لیبیا میں مقیم پاکستانیوں کے انخلا کے لیے حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے، اور وہاں پر موجود پاکستانیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سفارت خانے سے رابطہ کریں. اس بارے میں اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ.
لیبیا میں سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر پاکستان نے وہاں مقیم اپنے شہریوں کے انخلا کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں. وزارت خارجہ کے مطابق لیبیا میں موجود تمام پاکستانیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سفارت خانے سے رابطہ کر کے اپنے قوائف کا اندراج کروائیں. حکام کے مطابق 3,000 سے 6,000 پاکستانیوں کو لیبیا سے نکالا جا سکتا ہے. وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ و قومی سلامتی سرتاج عزیز نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس معاملے پر لیبیا میں پاکستان کا سفارت خانہ گزشتہ 3 ہفتوں سے مسلسل کام کر رہا ہے. سرتاج عزیز نے بتایا کہ لیبیا میں 18,000 پاکستانی موجود ہیں، جن میں سے اب تک 3,300 افراد نے سفارت خانے میں اپنے قوائف کا اندراج کروایا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کی واپسی کے لیے مختلف راستوں پر غور کیا جا رہا ہے.
اس کے لیے 3 راستے سوچے جا رہے ہیں. एक तो है चार्टर फ्लाइट फ्रॉम ट्यूनिसिया, एक है फेरी टू माल्टा, एक है शिप चार्टर्ड शिप टू इस्तंबुल फ्रॉम वेयर दे कैन कम बाय टर्किश एयरलाइन, क्योंकि दोनों बॉर्डर में उन्होंने वीज़े तो बंद किए हुए हैं, लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्ट का पक्का अरेंजमेंट कर लें तो फिर वो ट्रांजिट वीज़ा दे देते हैं। तो वो अगले दो तीन दिन में, मेरी कुल परसों एम्बेसडर से बात हुई थी इस पर दो दफ़ा, और मेरा ख्याल है कि इस पर अब उन्होंने वो लिस्टें बना ली हैं और अब वो मुख्तलिफ रूट को एग्ज़ामिन कर रहे हैं, और जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं इजिप्ट और दोनों से हम इन टच हैं कि जी हमारे ये लोग होंगे इनको आप ट्रांजिट वीज़ा देंगे, तो अब मेरे ख्याल एक्सोडस शुरू हो जाएगा और लोग वहाँ से आना शुरू हो जाएगा।
वाज़ेह रहे कि इस वक्त लीबिया का कोई भी हवाई अड्डा जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए ट्यूनस में पाकिस्तानी सफारतखाना ऐसे इंतजाम कर रहा है कि लीबिया से आने वाले पाकिस्तानियों को सरहद पर ही ट्यूनस का वीज़ा हासिल हो सके। पाकिस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक लीबिया में मौजूद उसके शहरियों की एक बड़ी तादाद की रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुकी है और वीज़े के लिए उनकी दस्तावीज़ा ट्यूनस में हुकाम को भिजवा दी गई हैं। मोहम्मद जलील अख्तर, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार के प्रेस क्लब को बंद कर दिया गया है। ये फैसला नामालूम अफराद की उन धमकियों के बाद किया गया जिसमें इस क्लब को तबाह करने के लिए कहा गया था। इस बारे में क्वेटा से सतार काकड़ की रिपोर्ट।
बलूचिस्तान के जनूबी ज़िला खुजदार के सहाफ़ियों ने मुसल्ला तंजीमों की धमकियों के बाद सलामती के खदशात की बिना पर प्रेस क्लब को ताला लगाकर हर तरह की सहाफ़ती खिदमात को खैरबाद कह दिया है। खुजदार के सहाफ़ियों ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उन पर मुख्तलिफ सियासी, कबाइली और मुसल्ला तंजीमों की तरफ से उनकी तमाम खबरें मनवान शाया करने पर एक अरसे से जोर दिया जाता रहा है, जिससे इंतजामिया को भी आगाह किया गया, लेकिन सहाफ़ियों के बकौल सुनवाई न होने पर उन्होंने प्रेस क्लब को बंद कर दिया और बाज़ सहाफ़ी बैरून मुल्क जबकि बाज़ दीगर सूबों में मुंतकिल हो गए हैं। मुकामी इंतजामिया का इस बारे में कहना है कि प्रेस क्लब की बंदिश का नोटिस ले लिया गया है और सहाफ़ियों की सिक्योरिटी के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। क्वेटा में बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और क्वेटा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने हुकूमत और सियासी, कबाइली, सरकारी और मुसल्ला तंजीमों से अपील की है कि खुजदार के सहाफ़ियों को तहफ़ फराहम किया जाए और सहाफ़ियों को गैर जानबदाराना सहाफ़त करने दी जाए। उधर ज़िला मस्तूंग के इलाके स्पिलिंजी में नामालूम मुसल्ला अफराद ने बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की एक चेक पोस्ट पर हमला करके दो अहलकारों को हलाक और पाँच को ज़ख्मी कर दिया। हमलावर कार्रवाई के बाद करीबी पहाड़ों की तरफ फरार हो गए। ज़िला मस्तूंग की इंतजामिया के मुताबिक मंगल की सुबह एक दर्जन से ज़ायद मुसल्ला अफराद ने बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की चेक पोस्ट पर खुदकार हथियारों से हमला किया। हमले में ज़ख्मी होने वाले एहलकारों को क्वेटा के अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां दो की हालत तश्वीशनाक बताई गई है। इस वाक़े की जिम्मेदारी यूनाइटेड बलोच आर्मी नामी कलदम अस्करी तंजीम ने कबूल की है। गुज़िश्ता माह भी ज़िला लोरालाई के इलाके में एफसी की चेक पोस्ट पर हमला किया गया था जिसमें पाँच एहलकार हलाक हो गए थे, जबकि इसी दौरान मुख्तलिफ धमाकों और मुसल्ला हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक दर्जन से ज़ायद एहलकार और आम शहरी हलाक हो चुके हैं। सतार काकड़, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा।
अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन का कहना है कि काबुल में अफगान फौज की वर्दी में मलबूस एक शख्स ने मंगल के रोज़ बैन अलाक्वामी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिससे एक अमरीकी मेजर जनरल हलाक और एक जर्मन ब्रिगेडियर जख्मी हो गया। मुसल्ला शख्स की फायरिंग से इत्तेहादी फौज के कम से कम 15 अफराद जख्मी हुए, जिनमें ज़्यादातर अमरीकी थे। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी रियर एडमिरल जॉन किर्बी ने वाशिंगटन में नामा निगारों को बताया कि एक अमरीकी जर्नल हलाक हुआ, ताहम उन्होंने इस अफसर का नाम नहीं बताया। किर्बी के अल्फाज में, मैं इस बात की तस्दीक करता हूं कि हलाक शुदगान में एक अमरीकी जर्नल शामिल था। अमरीकी मेजर जनरल अब तक अफगानिस्तान में हलाक होने वाले अमरीकी अहलकारों में आला तरीन ओहदा है। इतलात के मुताबिक उन पर नज़दीक से गोलियाँ चलाई गईं। इस बारे में अयाज गुल की रिपोर्ट।
नेटो और अफगान उहदेदारों का कहना है कि ये मोहलिक हमला जेर तफ्तीश है। अफगानिस्तान की वजारत दिफा के तर्जुमान के हवाले से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि फौजी वर्दी में मलबूस एक दहशतगर्द ने मकामी और बैन अलाक्वामी फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बयान में कहा गया है कि हमला आवर को हलाक कर दिया गया और इस हमले में मुतादिद अफगान फौजी जख्मी हुए। अपना नाम और शनाख्त न बताने की शर्त पर नेटो के एक अहलकार ने इस हादसे के बारे में बताते हुए कहा,
ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ کابل میں قائم نیشنل ملٹری اکیڈمی میں رونما ہونے والے واقعے میں مقامی اور بین الاقوامی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ منگل کے روز ہوئے حملے میں زخمی ہونے والے زیادہ تر امریکی تھے۔ جرمنی کی فوج کا کہنا ہے کہ ایک جرمن بریگیڈیئر جنرل بھی زخمی ہوا، لیکن اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ افغان صدر حامد کارزئی نے درون خانہ قرار دیے جانے والے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں مقامی سیکیورٹی فورسز نے اپنے نیٹو شراکت داروں کے خلاف حملہ کیا۔ صدارتی بیان میں مسٹر کرزئی کے حوالے سے اس حملے کو دشمنوں کا ایک ایسا قدم قرار دیا گیا ہے جو یہ نہیں چاہتے کہ افغان ادارے مضبوط ہوں۔ افغان صدر نے ہلاک ہونے والے افغان اور بین الاقوامی فوجیوں کے خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ منگل کے روز افغان حکام نے مشرقی پختیا صوبے میں اسی طرح کے ایک اور واقعے کی بھی اطلاع دی تھی، جہاں ایک مقامی پولیس والے نے افغان اور بین الاقوامی فورسز پر فائر کھول دیا تھا، جس سے متعدد اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ سن 2012 میں درون خانہ کہلانے والے ان حملوں میں شدت پیدا ہوئی تھی اور 38 مختلف واقعات میں 53 غیر ملکی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ تاہم احتیاطی تدابیر سے گزشتہ سال ان واقعات میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد کم ہو کر صرف 16 تک آ گئی تھی۔ ماضی میں طالبان شدت پسندوں نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے، تاہم زیادہ تر واقعات ذاتی اور ثقافتی غلط فہمی کی بنیاد پر رونما ہوئے۔ گزشتہ ہفتے یعنی 1 اگست کو افغانستان میں امریکہ کے 30,600 فوجی تعینات تھے، جبکہ دیگر اتحادی ملکوں کے مزید 17,100 فوجی موجود ہیں۔ اس وقت افغان فوج کی مجموعی تعداد 3,35,000 ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بنگلہ دیش میں پیر کو ڈوبنے والی کشتی کے ملبے کی تلاش کے لیے امدادی ٹیموں نے تیز لہروں کے باوجود منگل کو بھی اپنا کام جاری رکھا۔ تاہم پانی کے تیز بہاؤ کے باعث انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ کشتی میں 200 مسافر سوار تھے اور وہ پیر کو دریائے پدما میں ڈوب گئی تھی۔ عہدیداروں نے منگل کو بتایا کہ اب بھی 100 افراد لاپتہ ہیں اور خدشہ ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ قبرستان ادارے رائٹرز کے مطابق کشتی میں سوار 100 مسافروں کو بچا لیا گیا تھا۔ چینی امدادی کارکن جنوب مغربی پہاڑی صوبے یونان میں زلزلے سے تباہ شدہ ہزاروں گھروں میں زندہ بچ جانے والوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اتوار کو 6.1 شدت کے زلزلے میں ہلاکتوں کی مصدقہ تعداد 410 تک پہنچ گئی ہے۔ زلزلے کا مرکز ایک دور افتادہ قصبہ لانگ ٹاؤ شان میں تھا۔ چین کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی زینوا کا کہنا ہے کہ زلزلے سے 80,000 گھر مکمل طور پر تباہ، جبکہ 1,24,000 کو شدید نقصان پہنچا۔ 12 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ جنوبی افریقہ میں منگل کے روز 5.3 شدت کا زلزلہ آیا، جس سے جوہانسبرگ میں عمارتیں لرز کر رہ گئیں اور قریبی قصبے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ امریکن جیولوجیکل ایجنسی کے مطابق زلزلے کا مرکز اور کنی قصبے کا مشرقی علاقہ تھا، جو جوہانسبرگ کے جنوب مغرب سے 170 کلومیٹر دور ہے۔ امدادی ورکروں کا کہنا ہے کہ اورکنے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا، جبکہ ایک دیوار اس پر آ گری۔ جاپان نے منگل کو اپنے سالانہ دفاعی دستاویز میں ایک بار پھر متنبع کیا ہے کہ چین کے اقدامات اس کے بقول خطے میں عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں۔ وائٹ پیپر کہلانے والے پرچے میں خاص طور پر مشرقی بحیرہ چین کے اس حصے میں، جس کی ملکیت کا دعوے دار جاپان بھی ہے، بیجنگ کی طرف سے فضائی دفاعی شناخت زون یا اپنی نئی فضائی حدود وضع کرنے کے اقدام کو شدید خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
اور سامعین، خبروں کے بعد پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان آج کا یہ اداریہ۔
ایک نئی عراقی حکومت کے لیے 3 مرحلوں میں سے 2 مکمل ہو گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے عراقی پارلیمنٹ نے کرد سیاستدان فواد معصوم کو ملک کے صدر کے طور پر منتخب کر لیا۔ 15 جولائی کو پارلیمنٹ نے ایک اعتدال پسند سنی سیاستدان سالم الجابوری کو اسپیکر منتخب کیا تھا۔ اب صدر کے انتخاب کے بعد 15 دنوں کے اندر مسٹر معصوم ایک نئے وزیر اعظم کے انتخاب کی نگرانی کریں گے۔ موجودہ عراقی وزیر اعظم نور المالکی اپریل میں پارلیمانی انتخابات کے بعد سے نگران حیثیت میں کام کرتے رہے ہیں۔ عراق کے حالیہ دورے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا کہ عراق کے وجود کو خطرہ درپیش ہے۔ انہوں نے عراقیوں پر زور دیا کہ وہ عراق کو لپیٹ میں لیے ہوئے تشدد کو روکنے کے لیے ایک نمائندہ حکومت کی تشکیل میں تیزی پیدا کریں۔ دولت الاسلامیہ العراق والشام یعنی آئی ایس آئی ایل، جو القاعدہ سے الگ ہونے والا ایک گروپ ہے، اب عراق میں ایک بڑے علاقے پر کنٹرول کرتا ہے اور اسلامی قوانین کی نہایت انتہا پسندانہ تشریح کی بنیاد پر نہایت سختی سے ضوابط نافذ کر رہا ہے، اور ساتھ ہی مسلح گروپوں کے ساتھ مذہبی اور لسانی اقلیتوں کے ارکان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آئی ایس آئی ایل کے زیر کنٹرول شہر موصل میں، جو عراق کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے، ہزاروں عیسائیوں اور دوسری مذہبی اور نسلی اقلیتوں کو ہلاک کیے جانے کے خوف سے شہر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ عیسائیوں، مسلمانوں اور یہودیوں کے مذہبی مقامات کو یکساں طور پر تباہ کیا گیا ہے۔ امریکہ اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ عراق کے لیے اپنی علاقائی یکجہتی کو برقرار رکھنے اور آئی ایس آئی ایل کے ہاتھوں درپیش سیکیورٹی اور انسانی مسائل سے متعلق فوری چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کا واحد مؤثر طریقہ ایک نمائندہ اور مربوط حکومت میں مضمر ہے، جو تمام عراقیوں کی نمائندگی کے لیے خود کو وقف کر دے۔ اگلا اہم مرحلہ ایک وزیر اعظم کی نامزدگی ہے۔ آئین کے مطابق صدر کے انتخاب کے بعد کسی امیدوار کے بارے میں فیصلے کے لیے شیعہ پارٹیوں کے پاس 15 دن ہیں۔ عراقی صدر کی حیثیت سے فواد معصوم کے انتخاب پر مبارکباد کے ایک پیغام میں محکمہ خارجہ کی نائب ترجمان میری ہاف نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اس اہم اقدام سے نمائندگان کی کونسل نے اس بات کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ آئین کے مطابق اور عراق کے تمام طبقوں کے جائز حقوق اور امنگوں کو فروغ دے کر ملک کو متحد کرنے سے وابستگی رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق کے لیڈروں کے لیے اب لازم ہے کہ وہ وزیر اعظم کا انتخاب اور حکومت کی تشکیل کر کے اپنے جمہوری عمل میں اگلا اقدام کریں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ حالیہ رپورٹوں کے مطابق دنیا بھر میں ہر روز تقریباً 16,000 بچے بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ امیر ملکوں میں بھی بھوک سے متعلق مسائل موجود ہیں۔ تقریباً 15% امریکی گھرانے اپنے خاندان والوں کی خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، مگر 40% امریکی ایسے بھی ہیں جو خوراک کی اشیاء ضائع کر دیتے ہیں۔ ان مسائل کے حل کے لیے کالج اسٹوڈنٹ کے ایک گروپ نے ہنگر اینڈ ویسٹڈ فوڈ پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ کے طالب علم بین سائمن اور ان کے دوست یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے کیمپس میں فالتو کھانے کو پھینک دیا جائے۔
We basically noticed that some of the extra food from our dining halls was going to waste at the end of the day, and we met with our dining services.
ہم نے نوٹس کیا کہ کھانے کے کمرے میں بچ جانے والی کھانے پینے کی اشیاء دن کے اختتام پر پھینک دی جاتی ہیں۔ ہم نے متعلقہ حکام سے بات کی اور ان سے کہا کہ اگر ان اشیاء کو پھینکنے کے بجائے اسے کسی کو دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ 18 ماہ قبل طالب علموں نے فوڈ ریکوری نیٹ ورک کا آغاز کیا۔ ہر رات رضا کار طالب علم کیمپس کے ڈائننگ ہال میں جمع ہوتے ہیں اور بچا ہوا کھانا اکٹھا کر کے اسے شیلٹرز اور فوڈ بینک پہنچا دیتے ہیں۔
When we started, we collected, I would say, a little bit more than we currently do now. So maybe between 100
جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہم ہر رات 100 سے 200 پاؤنڈ کھانا اکٹھا کرتے۔ ابھی تک انہوں نے 23,000 کلو کھانے پینے کی اشیاء ڈونیٹ کی ہیں۔ اس طرح بہت سا کھانا ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ روب فہی کیمپس ڈائننگ کے شیف ہیں۔
We do not use trays because it's proven that the students fill up a tray and this way they only pick up their plates.
اب ہم نے ہال میں ٹریز رکھنا چھوڑ دیے ہیں۔ طالب علم صرف پلیٹیں استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ جتنا کھانا کھانا چاہیں تو پلیٹ میں ہی لیں، ورنہ ٹرے کی موجودگی میں وہ اسے کھانے سے بھر لیں گے جس سے کھانا ضائع ہوگا۔
نیشنل ریسورس ڈیفینس کونسل کے مطابق ملک بھر میں ہر سال 165 بلین کھانے پینے کی اشیاء ضائع ہو جاتی ہیں۔ ترجمان باب کیف کا کہنا ہے کہ یہ ملک کے خوراک کی کل پیداوار کا تقریباً 40% بنتا ہے۔
If we could reduce our waste in this country by 15%, we could feed 25 million hungry Americans.
اگر ہم اس ملک میں 15% تک خوراک کو ضائع ہونے سے بچا سکیں تو اس سے 25 ملین بھوکے امریکیوں کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا اور فوڈ ریکوری نیٹ ورک یہی کام کر رہا ہے۔ کرسٹین لائف سینٹر بھی طالب علموں کی کوشش سے مستفید ہو رہا ہے۔ بن سلائی سینئر پیسٹر ہیں۔
It's been amazing to see these students take their own time, their own vehicles, their own gas money and
یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ طالب علم اپنے مصروف ترین اوقات میں سے وقت نکال کر اپنی گاڑی اور پیسوں کا استعمال کر کے یہ کام کر رہے ہیں جس سے سینکڑوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ کے فوڈ ریکوری نیٹ ورک میں اس وقت 200 رضاکار شامل ہیں۔ یہ پروگرام ملک بھر کے 18 سکولوں میں چلایا جا رہا ہے۔
We want to grow our 18 chapters to 1000 chapters within 5 years and once we get to this food recovery nation of being at
میں آئندہ 5 برسوں میں اسے 18 سے بڑھا کر ہزاروں میں کرنا چاہتا ہوں، اور ایک مرتبہ یہ امریکہ کے ہر کالج کیمپس میں شروع ہو جائے تو پھر اگلا مرحلہ ریسٹورانوں اور کھیتوں پر مشتمل ہوگا، اور رضاکار اس مشن کے لیے پرعزم ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلو اینڈ ویلکم ٹو زندگی 360، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضا نقوی۔ آج ہمارا شو اس گرما گرم اور چٹ پٹا۔ ہم آپ کے آج شو میں دکھائیں گے میوزک، موویز، فوڈ، دی ہول شیبانگ۔ بٹ وداؤٹ فردر ایڈو، لیٹس گیٹ رائٹ ٹو اٹ۔ آور فرسٹ انٹرویو از وِد پریانکا چوپڑا۔
اور پریانکا چوپڑا لانچ کر رہی ہیں اپنی میوزک البم۔
I was shooting for a movie called Saath Kun Ma when Universal and Desi Hit came and met me and pitched an idea that they wanted to do you know an international album with a Bollywood act and since I could sing
the film Saath Kun Ma ki shooting mein masroof thi jab Desi Hits aur Universal ke log mere paas aaye unhone kaha ki wo mere sath ek naya international album banana chahte hain shuru mein to mere liye is bare mein koi faisla karna zara mushkil tha kyunki main do filmon mein masroof thi مگر میرے ساتھیوں کا خیال تھا کہ مجھے یہ البم کرنی چاہیے اور پھر دو ماہ بعد ہی میں ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں تھی۔
Give it a shot and couple of months later I was on board with Interscope with Red One and I was in the studio with Bill and he made me hear In My City for the first time and he said that it's a great song and I should hear it and I should be on it and that's just how it happened.
Let her work you to death. She's a worker. I think it's a robot. This is gonna work. Let's get the vocal.
Working with people like Will.i.am and Red One and Priyanka is really just such a dream come true.
We're making history. Yeah.
Know you're gonna like it in my city. I was really shy about this whole singing thing and I never thought I would do it and I was focusing on my acting career so much and was doing so much work
pehle to main gana gaate hue kuch sharma rahi thi phir maine socha ki theek hai ye bhi karke dekhti hu kyunki us waqt main zyada tar apni acting par hi tawajjuh de rahi thi kaam bhi bahut tha jab universal ke log mere paas aaye to unka idea mujhe bahut munasib laga aur wo israr kar rahe the ki main ye karu ye kyunki international album tha to maine haan kar di in my city song mein aapko bharatiya saqafat ka rang kafi zyada nazar aata hai
instruments that we've used which are very sort of desi and even the rest of my songs will have a lot of desi influences driving down the boulevard coming out in my car no sitting in my back I have a really eclectic taste in music I've loved all kinds of music I just really like pop music I like hindi music and I've just been very influenced with music all my life so my album is sort of like that
main har tarah ka music pasand karti hu mujhe pop bhi pasand hai mujhe hindi music bhi pasand hai meri zindagi mein music ka bahut ahem role raha hai isliye mere album mein bhi aapko bahut se mukhtalif ilaqon aur iqsam ki mausiqi ke rang milenge
she
She's an incredible artist, full of beautiful energy. Music is energy.
Acting is something that I've done for such a long time now.
ایکٹنگ تو اب میں کافی عرصے سے کر رہی ہوں, اس پیشے سے تو اب میں خوب واقف ہوں, مگر میوزک آرٹسٹ ہونا ذرا نیا ہے. میں اب کافی کچھ سیکھ رہی ہوں اور میرے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے. میں جس قسم کا میوزک تیار کر رہی ہوں مجھے اس پر فخر ہے اور میں بہت خوش ہوں.
It's been a very special journey. It's been one of the most enriching experiences of my life, and I'll remember it always. Good, bad, ugly, it'll be mine to remember.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیر کے روز نشر ہونے والی راؤنڈ ٹیبل کا موضوع تھا سوشل میڈیا کا ہماری زندگی پر اثر. میزبان بہجت جیلانی سے گفتگو کرتے ہوئے مصنفہ اور کالم نگار یاسمین علی کا کہنا تھا,
اس کے بہت سارے پہلو ہیں سوشل میڈیا کے. اس میں اس کا سوشل پہلو بھی ہے, اس میں اس کا پولیٹیکل پہلو بھی ہے, اور مختلف انداز سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا اثر یا امپیکٹ تعلیم یافتہ یا انگریزی جاننے والا اور لکھنے سمجھنے والے طبقے پہ تو ہے. ایک لٹریسی ریٹ ہونا اس کے لیے بہرحال ضروری ہے. تو ایک تو یہ پہلو کہ ہم اپنے رشتے داروں اور اپنے پیاروں سے تمام دنیا میں بڑی حد تک ان ٹچ ہیں. پھر نئے دوست بنانا, اپنے فیلڈ سے متعلق لوگوں سے تعلق رکھنا. سوشل حوالے سے میں ایک بات اور جو بات ادھر ضرور کروں گی, بہت زیادہ جس طرح کسی بھی چیز کا ایک اچھا اور غلط استعمال, اس کے دونوں پہلو ہوتے ہیں. تو اگر اسی چیز کو آپ اچھے کام کے لیے استعمال کریں, پازیٹو چیز کے لیے یوز کریں, تو اس کے بڑے پازیٹو نتائج ہوتے ہیں. لیکن اگر اسی بات کو آپ کسی غلط کام کے لیے استعمال کریں, جیسے اب آئیے تھوڑا سا اس طرف کہ انفارمیشن کا ایکسپلوژن ہوا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. اب وہ دور نہیں رہا کہ اگر پاکستان میں یا دنیا کے کسی ملک میں ایک اخبار چھپ رہا ہے اور وہ کوئی خبر کو چھپانا چاہ رہا ہے, تو اب وہ دور نہیں ہے کہ میں کچھ چھپانا چاہوں تو میں چھپا لوں گی. دنیا میں فوراً انٹرنیشنلی ایک خبر پک ہوگی, وہ فوراً نکلتی ہے, اور وہ چاہے آپ اخبار کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے, اور وہ فوراً سوشل میڈیا پہ خبر آئے گی.
اچھا یاسمین, یہیں پہ ایک اور سوال چھوٹا سا میں کر لوں ساتھی سے, کہ ابھی آپ اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس میں ہم ایک ایسا وقت ہے جب سوشل میڈیا کا عمل دخل ہے, انفرادی ہم پرائیویسی کا بھی بہت پرچار کرتے ہیں, تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ سوشل میڈیا کسی حد تک ہماری ذاتی اور شخصی آزادی کی نفی کر دیتا ہے؟
میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کروں گی بہجت, کہ ابھی تک ہم نے وہ پیمانے متعین نہیں کرے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جہاں پر ہم پرائیویسی یا ایک دوسرے کا جو ایک ایریا ہے کہ ہم کسی کی پرائیویسی کی حد کو پار نہ کریں, اس کا احترام کریں. کہ میں ایک چھپ کے پیچھے بیٹھی ہوں تو میں جس طرح بھی کسی سے بات کر لوں تو میں مدرمو تو ہوں نہیں, تو شاید یہ میں یہ کر سکتی, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس
تو اپنی حدود بنانے کی ضرورت ہے نا جی, اس کے لیے تو
بہت. لیکن یہ حدود تو بہجت ہم اپنے مین اسٹریم میڈیا میں آج تک نہیں بنا پائے.
اس وقت پاکستان میں رات کے 12 بجے ہیں, بھارت میں 12:30, اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 3 بجا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر ویٹو میر اور ساؤنڈ انجینئر گریگ برنز۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔